منگل 12 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. لانگ مارچ و انقلاب، سیاسی اسٹیج اور نواز شریف کا قوم سے خطاب، سب تیار. اور عمران خان کے الزام پر جواباً جسٹس رمدے بولے،
یہ تعلق میرے بھائیوں کا تھا نواز شریف صاحب سے، تو آج تک تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جب میں سٹنگ جج ہوتا تھا اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ میں نے نواز شریف کے لیے کوئی دھاندلی ہے.
تفصیلاً یہ موضوع خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف آج قوم سے خطاب میں موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر قوم کو اب سے تھوڑی دیر کے بعد اعتماد میں لیں گے. ادھر تحریک انصاف اس وقت لاہور میں ایک بڑی ریلی نکالنے کی تیاری میں ہے، جبکہ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن سیکرٹریٹ کے ارد گرد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. لاہور سے علی سلمان.
لاہور میں جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہیں، جہاں بھاری نفری ڈیوٹی دے رہی ہے. خاص طور پر ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کو جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز اور پولیس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. طاہر القادری نے کہا ہے کہ اگر ان کی مارچ کو روک بھی دیا گیا تو انقلاب نہیں رکے گا. تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین نے طاہر القادری سے منہاج القرآن سیکرٹریٹ میں ملاقات کی ہے. تحریک انصاف کے ترجمان کے مطابق ایک بڑی ریلی آج رات عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے دربار تک جا رہی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کے لیے خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے مطابق 400,000 افراد شرکت کرنے اسلام آباد جا رہے ہیں. پشاور میں چند روز سے پارٹی رہنماؤں کی قیادت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جبکہ شہر میں کارکنوں کی رجسٹریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اور تحریک انصاف کے رہنما ضیاء اللہ افریدی کے مطابق ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 4 رجسٹریشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جہاں آج تک 50,000 افراد نے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کرا لی ہے. ضیاء اللہ افریدی نے بتایا کہ 2,500 کوچز کرائے پر حاصل کی گئی ہیں، جبکہ بسیں، گاڑیاں اور موٹر سائیکل ان کے علاوہ ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی ہے، جسے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پیش کیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا،
قادری صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین پہ یقین نہیں رکھتا، میں اس آئین کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. جس آئین کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان صاحب ان کے مشن میں اب شامل ہو چکے ہیں؟ اس آئین کو ختم کرنے کے لیے کھل کے اعلان کریں اس بات کا. قادری صاحب نے اپنے ورکرز کو پرمٹ ٹو کل دے دیا ہے، تو اس قتل و غارت گری کے لیے عمران خان صاحب نے صرف اپنی پرسنل امبیشن کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو منہاج القرآن کی بی ٹیم بنا دیا ہے.
یہ تھے احسن اقبال. ادھر سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت وزیراعظم میاں نواز شریف کے حق میں پیغامات دے رہی ہے، اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اول نمبر پر آنے والے ٹرینڈ کا عنوان ہے، پاکستان نیڈز این ایس، یعنی پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج کشمیر کے دورے کے دوران پاکستان پر درپردہ جنگ کا الزام عائد کیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
لداخ خطے کے لیہ قصبے میں بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کو دہشت گردی کی وجہ سے جس طرح کے جانی نقصان کا سامنا ہے، وہ شاید باقاعدہ جنگ میں بھی نہیں ہوتا. انہوں نے پاکستان پر بھارت کے خلاف پراکسی وار یعنی درپردہ جنگ چھیڑنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اب باقاعدہ جنگ کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے. تاہم انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ سرحدوں پر گولیوں کی گن گرج کی فضا کو تعمیر و ترقی کی فضا سے بدلنا چاہتے ہیں.
عالمی ادارے صحت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تجرباتی ادویات جنہیں اس سے پہلے انسانوں پر ٹیسٹ نہیں کیا گیا، انہیں مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. حالیہ وبا کی وجہ سے اب تک 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ماہرین کے ایک متفقہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی ادویات جن کے اثرات اور افادیت کا تاحال پتہ نہیں ہے، انہیں استعمال کرنا غیر اخلاقی نہیں ہوگا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مصر میں گزشتہ برس سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 187 افراد کی ہلاکتیں انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہیں. ادارے کے مطابق مصر میں رابعہ الادویہ مسجد کے قریب ایک دن میں 1,000 یا اس سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ روتھ کا کہنا ہے کہ یہ حالیہ تاریخ میں ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں. لیبیا میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت طرابلس میں پولیس کے سربراہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. کرنل محمد السیسی پر اس وقت چھپ کر حملہ کر کے قتل کیا گیا جب وہ شہر کے نواحی علاقے سے ایک اجلاس سے شرکت کر کے واپس آ رہے تھے. وہ ملک کے سابق باغی فوجی جنرل خلیفہ حفتر کے حامی تھے. امریکی مزاحیہ اداکار رابن ولیمز گزشتہ رات کیلیفورنیا میں اپنی رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے. ان کی عمر 63 برس تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف عوام سے براہ راست خطاب کیا چاہتے تھے. وقت طے تھا اب سے چند منٹ پہلے گا کہ جس وقت پاکستان میں رات کے 8 بج رہے ہوں. ہماری ساتھی شمائلہ جعفری کی اس خطاب پر اور اس کے تاثرات پر نظر ہے. شمائلہ، خطاب ہوا نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے؟
جی شفیع، خطاب ابھی تک تو شروع نہیں ہوا ہے اور امکان ہے کہ وہ کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو اعلان کیا گیا تھا اور جو پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں مریم نواز شریف، انہوں نے جو ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ 8 بجے خطاب کریں گے وزیر اعظم، تو امکان ہے کہ شاید تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے. اور اس کے اندر 2-3 نکات ہیں جن کے اوپر امکان ہے کہ وزیر اعظم آج فوکس کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ جو سیاسی درجہ حرارت ایک دم سے اتنا اوپر چلا گیا ہے انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے اعلان کے بعد، تو وزیر اعظم شاید ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ توقع ہے کہ وہ بات چیت کی دعوت دیں گے اپوزیشن کو اور معاملات کو میز پر بیٹھ کے حل کرنے کے لیے کہیں گے اپوزیشن کو. اس کے علاوہ معیشت کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو کراچی اسٹاک مارکیٹ ہم نے دیکھا جس میں اتنی شدید مندی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو قوم کو وہ اس سے بھی آگاہ کریں گے کہ کس طرح اس طرح کے جو احتجاج ہیں ان سے معیشت متاثر ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف اپنی تقریباً 1-1.5 سالہ حکومت کی کارکردگی اور جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں اور جو کچھ تھوڑے بہت منصوبے مکمل کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی قوم کو اعتماد میں لیں گے.
شمائلہ جعفری، نو کاما، نو کولن، نو فل سٹاپ، ایک ہی جھٹکے میں ساری کی ساری تفصیل، اسے کہتے ہیں صحیح رپورٹنگ پاکستان کی. لیکن موجود رہیے گا، میں بار بار آپ پروگرام کے دوران آپ کے پاس آتا رہوں گا. پاکستان کی سیاسی صورتحال کا، جس میں آزادی مارچ، انقلاب اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں، یہ سیربین کا حصہ ہیں. لیکن اسٹوڈیو میں سول سوسائٹی کی دبنگ آواز آسمہ جہانگیر میرے ساتھ ہیں، تجزیے میں وہ میری مدد کریں گی. اور ہاں، پاکستان سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے بھی تفصیلی بات چیت پروگرام میں شامل رہے گی. انہوں نے عمران خان کے الزامات کے کھل کر جواب دیے ہیں، کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. آسمہ جی، آپ کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا لائیو سیربین میں.
شکریہ.
کیا کہیے گا، وزیر اعظم کی چیدہ نکات والی باتیں تو وہاں سے شمائلہ نے بتا دیں، لیکن وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے، بہتر نہ ہوتا؟
نہیں، بہت بہتر ہوتا، وہ بھی خطاب کرنا چاہیے. مگر جس حد تک چیزیں آگے چلی گئی ہیں اور جو اوور ریئیکشن ہوا ہے، اور عام لوگ جو وہاں سفر کر رہے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں نہیں جا سکتے ہیں، تو اب میرا خیال ہے قوم سے بھی خطاب کرنا ان کا مناسب ہے.
اچھا، تو کیا کہیں گی؟ آپ کو کیا توقع ہے کہ وزیر اعظم کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ ہٹ کے کہیے گا. شمائلہ نے جو پوائنٹس بتا دیے اس پہ ذرا سا کچھ تو بگھار لگے.
میں کاش کہ وہ ہٹ کے بات کریں تو میں بھی کہہ سکوں کہ وہ ہٹ کے کہیں گے.
ٹھیک ہے،
ظاہر ہے اپنی جو ایکشنز ہیں ان کو جسٹیفائی کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں، یہ چیزیں تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھیں. اور یہ کہنا کہ ہم الیکشن کی دھاندلی کے لیے اب آزادی چاہ رہے ہیں، تو اگر پھر سے الیکشن ہو جائیں تو وہی دھاندلی ہوگی نا. ابھی ریفارمز تو کوئی ہوئے نہیں.
ٹھیک،
تو آپ پہلے ریفارمز تو کر لیں پھر الیکشن کروا لیں.
ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ نے وہ پنڈارا کھول دیا کہ جس کو میں پروگرام کے درمیان لانا چاہ رہا تھا، لیکن اندازہ ہو گیا ایک چاول سے کہ پوری دیکھ کیسی آنے والی ہے. پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے. اس قرارداد میں کہا گیا کہ ملک کی بقا اور سالمیت جمہوریت سے وابستہ ہے. یہ قرارداد منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پیش کی تھی, جسے ایوان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سمیت دیگر تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص جمہوریت کے خلاف سازش کرے اس کے خلاف بغاوت جائز ہے. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان اور طاہر القادری سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے ساتھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر طاہر القادری 200 سے زائد ڈنڈا بردار فوج لے کر اسلام آباد آ گئے تو عمران خان بھی امن کی ضمانت نہیں دے سکتے. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک میں انتشار پھیلانے اور سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
اگر کوئی جمہوری طریقے سے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر کوئی پاکستان میں فساد کے ذریعے انارکی پھیلانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو بھی عراق اور شام بنانے کی سازش کو کامیاب کیا جائے, تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر تباہی اور فساد کو روکے. ہمیں احساس ہے کہ ہمیں مجبوراً کچھ حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑے, چونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں.
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی نے کہا کہ طاہر القادری ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ القاعدہ اور القادریہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے خلاف بھی اسی طرح کاروائی ہونی چاہیے جس طرح سیکورٹی فورسز القاعدہ کے خلاف کر رہی ہیں. ایوان میں موجود زیادہ تر ارکان اس بات پر متفق تھے کہ 14 اگست کو جمہوریت کے حق میں بھی ایک ریلی نکالی جائے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
آئیے پارلیمنٹ سے نکل کر پورے ملک پاکستان کا ذرا طائرانہ جائزہ لیتے ہیں. جہاں پر آزادی مارچ اور انقلاب مارچ کے شرکا اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں, وہیں جلوسوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے لاہور, اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس ناکوں اور کنٹینرز کا جال بچھایا جا رہا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی جدوجہد جمہوری ہے اور مارشل لاء کی مزاحمت کی جائے گی. تفصیل کے ساتھ لاہور سے علی سلمان.
لاہور میں تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے اپنی رہائش گاہ سے داتا دربار تک ایک ریلی نکالی ہے, جبکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکن چھوٹے بڑے جلوس نکال رہے ہیں. گلیوں سڑکوں پر تحریک انصاف کے پوسٹر بینر لگائے جا رہے ہیں, جبکہ دور دراز کے علاقوں سے تحریک انصاف کے حامی لاہور اور اسلام آباد کی جانب روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہیں. دوسری طرف پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے خارجی داخلی راستوں پر کنٹینر پہنچائے جا رہے ہیں اور پولیس ناکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے. اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے, جبکہ کشمیر روڈ اور ہائی وے پر مختلف مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق پنجاب کے سرحدی شہر صادق آباد میں تحریک انصاف کے تھن سے آنے والے ایک جلوس کو کنٹینر والے پولیس ناکے پر روک لیا گیا ہے. لاہور میں پولیس نے ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن کو جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز اور پولیس کی تعداد بڑھا دی ہے. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے مارچ کو روک بھی دیا گیا تو انقلاب نہیں رکے گا.
میں نے جب پرامن رہنے کی اینڈ تک پرامن رہنے اور کسی کی جان مال کو نقصان نہ پہنچانے کی گارنٹی دی ہے, اس کے بعد اور کیا. میں وہ شخص ہوں جس نے گارنٹی دی تھی لانگ مارچ 2013 میں کہ نہ پتا ٹوٹے گا نہ گملا ٹوٹے گا. دنیا کی تاریخ نے اس کو دیکھا اور یہ لا مثال. میں نے آپ کو اول تا آخر ہر لحاظ سے پرامن رہنے کی گارنٹی دی, حکومت پرامن طریقے سے جانے دے.
امیر جماعت اسلامی سراج الحق تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تناؤ کی کیفیت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کل رات عمران خان سے ملاقات کی اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کہا کہ موجودہ حالات میں جمہوری نظام کو بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے.
اس لیے میں صاف کہوں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹریفک پولیس نے آنا ہے اور پھر چالان ہونا ہے. جس نے غلطی کی ہے, کس نے غلطی نہیں کی, یہ بعد کی بات ہے. لیکن بہرحال دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد لوگ راستے کو, سڑک کو کھولتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا چالان ہو جائے, نہیں چاہتے ہیں کہ راستہ بند ہو جائے.
سراج الحق کا کہنا ہے کہ حالات خراب ہوئے تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. ادھر تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین نے طاہر القادری سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی جدوجہد عدم تشدد پر مبنی اور آئین کے دائرے میں ہوگی.
اگر اس ساری کاوش اور کوشش میں کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا ہم دونوں مل کر اس کی مزاحمت اور اس کی مذمت کریں گے. سادہ الفاظ میں ہم دونوں مارشل لاء کے نفاذ کو برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا اس پر مکمل اتفاق ہے.
مسلم لیگ نون کے ایک وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاہر القادری کے مسلح جتھے کو اسلام آباد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. علی سلمان، بی بی سی، لاہور.
اور اب پاکستان سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے سے گفتگو. وہ آج ہمارے بی بی سی ہیڈ کوارٹرز نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس تشریف لائے، اسٹوڈیو میں آئے. ان سے میں نے کھلی کھلی بات چیت کی، انہوں نے بھی بڑے کھل کر کے جواب دیے. سب سے پہلا سوال میرا عمران خان کے الزامات سے متعلق تھا، اور یہ الزام کل کے پروگرام سربین میں آپ سن چکے ہیں. سماعت فرمائیے ایک بار پھر.
رمدے صاحب کنٹرول کر رہے تھے ریٹرننگ آفیسرز کو، ان کو ڈر لگ گیا کہ جتنی دھاندلیاں کروا رہے ہیں ریٹرننگ آفیسرز ڈر نہ جائیں. تقریر کروائی اور اس میں آپ نواز شریف کا سن لیں، نواز شریف کا بھی تقریر سن لے. نواز شریف نے کہا مجھے پوری میجورٹی دو. بھی میجورٹی 5 گھنٹے پہلے تو ووٹر گھر چلا گیا تھا. میجورٹی کس نے دینی تھی؟ ریٹرننگ آفیسرز نے دینی تھی. تقریر کس نے کروائی؟ رمدے نے کروائی. رمدے نے کیوں تقریر کروائی؟ اس کو ڈر تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز اپنا رول صحیح معنی میں پلے نہیں کریں گے، اس لیے اس نے تقریر کروائی.
یہ تھا عمران خان کا الزام. ظاہر ہے جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے یہ الزام اس سے پہلے نہیں سنا تھا. جس وقت میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر لندن میں ہوں، میں نے یہ الزام نہیں سنا ہے. لیکن پھر بھی میں نے انہیں باور کرایا کہ انتخابی ریگنگ کے سلسلے میں وہ آپ کو ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوگا نا. جواب تھا،
پہلی بات تو یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں صرف حیران ہی نہیں بلکہ میں بہت آئی ایم پینٹ، میں مجھے دکھ ہوا یہ باتیں سن کے کہ عمران خان جیسا شخص یہ باتیں کرے گا، کیونکہ میں ان کو ایک بہت اچھا دیانتدار نیک انسان سمجھتا تھا. اور لیکن یہ ان کے کردار کا یہ پہلو مجھ سے ہمیشہ مخفی تھا یا پوشیدہ رہا، اور اس پہلو کا انکشاف مجھے اب کل ہی ہوا یا کچھ عرصہ پہلے سے، کہ جب انہوں نے اس قسم کے الزامات لگانے شروع کیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو جانتے ہیں، ہمارے حالات وہاں اس ملک میں، جو کلچر ہے، جو طریقہ طور طریقہ ہے وہاں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ایک ملازمت میں رہتے ہوئے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ ٹرانسفر ہو جائیں تو پہلی سیٹ والا کوئی آپ کو چائے بھی یا پانی بھی نہیں پوچھتا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا.
ٹھیک ہے.
مجھے تو 2013 مئی میں جب یہ الیکشن ہوئے تو مجھے عدالت سے، عدالتی فرائض سے یا سپریم کورٹ سے فارغ ہوئے کو 2.5 سال یا 3 سال ہو چکے تھے.
ٹھیک ہے.
اب جو شخص 3 سال سے ریٹائر شدہ ہے اس کا کسی پہ کیا اثر ہوگا، اور خاص طور پہ ان اصحاب پہ اثر جو عدلیہ کے اراکین ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، شاید عمران کو بھی معلوم نہ ہو یا شاید زیادہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، کہ سپریم کورٹ کا جو صوبائی عدالتیں ہوتی ہیں، سیشنز ججز، ایڈیشنل سیشنز ججز یا جو اور ان کے ماتحت عدالتی افسران ہوتے ہیں، ان سے سپریم کورٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اچھا.
یہ جو صوبائی عدلیہ ہوتی ہے یہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہے.
تو کسی بھی عدلیہ کی جانب سے ریٹرننگ آفیسرز کو یا جو ذمہ دار تھے الیکشن کے، آپ کی نالج میں کوئی ہدایات دی گئی تھی ان کو؟ کوئی الیکشن سیل تھا ایسا
کہاں
کہیں پر بھی جس کی وجہ سے اس قسم کی دھاندلی کے الزامات عمران لگا؟
دیکھیے دھاندلی کے الزامات جو انہوں نے لگانے شروع کیے ہیں وہ تو ان کی اپنی اختراع ہے اور وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. الیکشن سیل کہاں ہو سکتا ہے؟
کسی بھی جگہ پر.
کسی جگہ پہ. اب دیکھیے آپ نے جو پہلے فرمایا، بہت اچھی باتیں فرمائیں کہ جی وہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے میجورٹی چاہیے. اب وہ میجورٹی چاہیے ان کے الفاظ ہیں. اب ان کو میجورٹی چاہیے تو میں کس پوزیشن میں تھا کہ میں ان کو میجورٹی دلوا سکوں؟ اور اگر میں ان کو میجورٹی دلوا سکتا تھا, وہ جسٹس چیف جسٹس افتخار کے متعلق بھی باتیں میں نے سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس افتخار کیا اسلام آباد چیف جسٹس افتخار کی جورسڈکشن میں نہیں تھا. اسلام آباد سے عمران خان صاحب 2 سیٹیں جیتے, نواز شریف وہاں سے 2 سیٹیں ہارا, جہاں پہ خود افتخار موجود تھا,
ٹھیک ہے,
چیف جسٹس افتخار. راول پنڈی جسٹس چیف جسٹس افتخار کی جورسڈکشن میں نہیں تھا, جہاں پہ عمران خان صاحب وہاں سے سیٹیں جیتے.
اس لیے یہ وہی عمران ہے کہ جس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کا ریفرنس آیا تھا, جس کی ایک لارجر بینچ نے سماعت کی تھی, تو اس کے بعد عمران خان نے ہی کہا تھا کہ پاکستان کو آپ جیسے خلیل رمدے جیسے ججز کی ضرورت ہے کہ جن سے انصاف مل سکتا ہے. تو عمران کے کل کے اور آج کے موقف میں ایسا فرق کیوں ہے؟
اس تو اب ان کو اور ان کی سیاست کو ہی معلوم ہوگا اس بات کا. وہ موصوف جب میں قید میں تھا, نظر بند تھا نومبر 2007 کے بعد, تو موصوف میرے گھر تشریف لاتے رہے, مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ رینجرز کی وہاں وہ کسٹڈی میں تھے, تو وہ اندر نہیں ان کو آنے دیا. آ کے گلدستے چھوڑ کے جاتے تھے اور منصف اعظم مجھے کہتے تھے
عمران. ہاں
میں الیکشن کے دنوں میں لاہور میں نہیں تھا.
یہاں اگر اجازت ہو تو میں یہ بات بھی سامنے لانا چاہ رہا ہوں ریکارڈ پہ, آپ کے صاحبزادے مصطفیٰ رندے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں, تو کسی بھی طور پر آپ کے خاندانی مفادات شریف خاندان کے ساتھ ملتے ہوں گے. آپ کی بھانجی کو جو ہے مخصوص نشستوں کے اوپر لایا گیا, تو وہ جو آ رہا ہے مطلب کچھ تو ہوگا نا کہ جس کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہو.
میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, دیکھیے بات یہ ہے, میرے بھائیوں کا تعلق, دو بڑے بھائیوں کا تعلق اس نواز شریف صاحب سے اور اس جماعت سے رہا,
ٹھیک ہے,
اس پہ کوئی یہ مخفی بات نہیں ہے.
رائٹ,
اظہر رحمان صاحب ان کے ساتھ شروع سے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی, وہ مسلم لیگ میں ہیں, اس پہ کوئی دو شک نہیں. اس کے بعد میرے دوسرے بڑے بھائی اظہر رحمان صاحب سے بڑے بھائی مرحوم چودھری محمد فاروق, وہ 1993 سے لے کے 1996 تک, جب تک نواز شریف صاحب پہ بہت افتاد کا وقت تھا اور سب سے مشکل ترین وقت تھا, تو وہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے,
ٹھیک,
اور ساتھ ان کے مرحوم بھائی کے صاحبزادے رضا مرحوم, جو اس وقت ابھی ہارورڈ سے ماسٹرز وغیرہ لاء میں کر کے آئے تھے, ایل ایل ایم کر کے آئے تھے, وہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرتے. تو وہ جب پھر 1997 کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب نے پھر مرحوم محمد فاروق صاحب کو اٹارنی جنرل بنا دیا. تو یہ تعلق یہ پوشیدہ نہیں ہے اور یہ تعلق آج سے نہیں ہے.
نہیں رمدے صاحب, میں بات مان رہا ہوں.
اور اس کے باوجود دیکھیے
پشتینی سلسلہ ہے.
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں 22 سال ہائی کورٹ کا, 13.5 سال یا 13.25 سال ہائی کورٹ کا جج رہا,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد 9 سال میں سپریم کورٹ کا جج رہا. میں چیلنج کرتا ہوں بیچ میں عمران صاحب, بیچ میں تمام ملک کو, کہ مجھے ایک کوئی آرڈر دکھا دیں ان 22 سال کی ججی کے دوران جو میں نے نواز شریف یا اس کی کسی پارٹی یا خاندان کے کسی فرد کے حق میں میرے ہاتھ سے لکھا ہو, میرا فیصلہ ہو.
آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ کی ایما پر, آپ کی ہدایت پر, کہنے
کوئی دکھائیں, کوئی
ایسا کچھ نہیں ہے,
کوئی دکھائے.
تو مطلب یہ سراسر خلیل رمدے صاحب سے
میں جب ہائی کورٹ کا جج تھا, اب اس وقت زرداری صاحب کے کیسز میرے سامنے آئے, محترمہ بے نظیر صاحبہ کا کیس میرے سامنے آیا, یہ جو کوٹیکنا ایس ایس وغیرہ تھا, آئی ریفیوز ٹو ہیئر دوز کیسز,
ٹھیک ہے.
اور پھر اس زمانے میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے 90s میں, ان کے کیس میرے سامنے آئے, مرحوم سلمان تاثیر کو میں نے دو دفعہ ضمانت دی، پیپلز پارٹی کو میں نے سب سے زیادہ ریلیف دیا، اور کوئی دکھائیں کہ میں نے کبھی کسی کے کسی بھائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے.
تو میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے بالکل واضح الفاظ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کسی قسم کا خاندانی تعلق، مفادات ٹکراتے ہوں یا یہ رشتے آپ کے انصاف کے تقاضوں کی راہ میں حائل ہوں، ایسا کچھ نہیں
بھائی
ہے.
صاحب یہ جو تعلق میرے بھائیوں کا تھا
جی
مسلم لیگ سے یا نواز شریف صاحب سے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ سن 1985 یا 88 سے ہے چل رہا. تو آج تک تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جب میں سٹنگ جج ہوتا تھا، ہائی کورٹ کا میں سینئر جج رہا، سپریم کورٹ کا میں 8 سال 9 سال جج رہا، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ میں نے نواز شریف کے لیے کوئی دھاندلی کی.
یہ تھے پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے، ان کا انٹرویو اور اس کے ساتھ بقیہ تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ جائے گی. آسمہ جہانگیر میرے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں صورتحال کے تجزیے کے لیے، ظاہر ہے رمدے صاحب کی انٹرویو اور بات چیت بھی اس میں آئے گی، لیکن یہاں پر وفا آ رہا ہے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو اور پروگرام کے بقیہ حصے جاری رکھیں گے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
سری لنکن کرکٹ اپنے ہیرو مہیلا جے وردھنے کو شاندار انداز میں الوداع کہنے کی تیاری کر رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف جمعرات سے کولمبو کے ایس ایس سی گراؤنڈ میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل کر ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہہ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرا ٹیسٹ میچ پی سارا اوول میں کھیلا جانا تھا، لیکن مہیلا جے وردھنے کے آخری ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایس ایس سی منتقل کر دیا گیا، جو مہیلا کا پسندیدہ گراؤنڈ بھی ہے. اس گراؤنڈ پر انہوں نے 11 سینچریوں کی مدد سے 2863 رنز بنائے ہیں، جو کسی ایک میدان پر کسی بھی بیٹس کے سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بھی ہے. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے 13 درخواستیں سری لنکن کرکٹ بورڈ کو موصول ہوئی ہیں، جن میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے سابق کوچ مکی آتھر، انگلینڈ کے کرس ایڈمز اور جنوبی افریقہ کے ایرک سیمنز بھی شامل ہیں. اس وقت سری لنکا کی ٹیم عارضی ہیڈ کوچ مروین اتاپتو کی نگرانی میں کھیل رہی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر عمر گل گھٹنے کی تکلیف کے سبب ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عمر گل کا کہنا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں واپسی کا سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑ دیں گے. یو ایف اے سپر کپ میں آج ریال میڈرڈ کی ٹیم سیویلیا کا مقابلہ کر رہی ہے. ریال میڈرڈ کو اس میچ میں جیمس روڈریگس اور ٹونی کروز کی خدمات بھی حاصل ہوں گی، جنہوں نے عالمی کپ کے بعد ریال میڈرڈ میں شمولیت اختیار کی ہے. میڈرڈ کی ٹیم میں کرسٹیانو رونالڈو اور گیریت بیل بھی شامل ہیں. جرمنی کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر یواکیم لیو نے میروسلاو کلوزے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہرارے میں کھیلے جانے والے واحد ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے، اور زمبابوے نے آخری خبریں آنے تک اپنی دوسری اننگز میں 141 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. اس طرح زمبابوے کی ٹیم اننگز کی شکست سے بچ چکی تھی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے پاکستان کے متعلق کہا کیا، یہ بھی سربین کا حصہ رہے گا. اور ہاں، سیاسی صورتحال کے تجزیے کے لیے میں ایک بار پھر آپ کو باور کراتا چلوں، آسمہ جہانگیر میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کے صبر و تحمل کے لیے ان کا شکر گزار بھی ہوں. سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں، یہ ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اب سے کچھ دیر میں ٹیلی ویژن پر عوام سے خطاب کریں گے. دوسری طرف عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ججز پر مشتمل ایک بورڈ بنائے جو دھاندلی کے الزامات کی تحقیق کرے اور قومی اسمبلی تحلیل کر کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے. ادھر لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن سیکرٹریٹ کے ارد گرد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد میں ریڈ زون اور پارلیمنٹ کے قریبی رہائشی علاقوں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج کشمیر کے دورے کے دوران پاکستان پر درپردہ جنگ کا الزام عائد کیا ہے. امریکی مزاحیہ اداکار رابن ولیمز گزشتہ رات کیلیفورنیا میں اپنی رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے. ان کی عمر 63 برس تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرے اور موجودہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے. مطالبے کی تفصیل کے لیے اسلام آباد میں میں شمائلہ جعفری سے رابطہ کر رہا ہوں. شمائلہ بتائیے.
جی شفیع، تین جو ہے انہوں نے اپنی ڈیمانڈس جو ہے رکھی ہیں سامنے. عمران خان نے کہا ہے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دیں، اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ لے کر آئی جائے، اور تیسرا یہ کہ ایک سپریم کورٹ کا بورڈ بنایا جائے جو کہ مبینہ دھاندلیاں ہیں جو گزشتہ برس کے انتخابات میں، اس کی تحقیق کرے.
شمالہ جعفری، ایک بالکل جملے میں بتائیے، وزیر اعظم کی تقریر شروع ہوئی، کب ہوگی؟
جی بالکل، ہوا چاہتی ہے تقریباً، یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ 8:30 شروع ہو جائے گی، اور اب تلاوت شروع ہو گئی ہے ان کے خطاب سے پہلے.
چلے ٹھیک ہے. اسما جہانگیر صاحبہ، میں اب آپ کو زحمت دے رہا ہوں، یہ مطالبے کی جو مسلسل سامنے آئی ہے، یہ مطالبہ جائز ہے؟ کس حد تک ممکن ہے کہ یہ کر لیا جائے جو عمران خان کا مطالبہ آیا سامنے؟
دیکھیے، میں سمجھتی ہوں آج بہت افسوسناک دن ہے پاکستان کے لیے. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں رول آف لا ہونا چاہیے، انسانی حقوق ہونے چاہئیں، بالکل لازم ہے. جمہوری گاڑی شروع ضرور الیکشن سے ہوتی ہے، مگر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، ایک رسپانسبل اپوزیشن.
ٹھیک ہے،
عمران خان صاحب نے کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی میری، حالانکہ رمدے صاحب کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل ریلیشن شپ نہیں ہے،
اندازہ ہے،
مگر اب سب کو پتہ ہے. مگر عمران خان صاحب کی ذرا لاجک دیکھیں، وہ لاجک تو مجھے یوں لگتی ہے جیسے کہ ایچ ایس این کالج کی انہوں نے ٹک شاپ پہ یہ سنا کہ بلی نے دیے بچے، بڑے میاں سچے، باقی سب کچے. مطلب یہ لاجک تھی. اب یہ کہ وقت بڑھا دیا، وقت رمدے صاحب نے بڑھایا الیکشن کا، الیکشن کمیشن نے بڑھایا وقت. اچھا پھر وقت بڑھا دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کہہ دو، اور سارے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج اتنا اگر پاورفل ہے تو وہ اپنے بچے کو صرف اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کیوں لگاتا، اس کو 2-4 سیٹوں سے تو لڑواتا. میرا مطلب اس طرح کی بات کرنا اتنی مذاق خیز بات ہے. ٹھیک ہے، رمدے صاحب سے میرے اختلافات ضرور ہیں، مگر میں یہ ضرور ان کے بارے میں کہوں گی کہ وہ کیا ججمنٹ دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا.
ٹھیک ہے،
ہمارے اپنے ایک کیس میں وہ جو ایک بچی جو بھاگ کے اس نے شادی کر لی تھی، سائمہ وحید، وہاں پہ باقاعدہ لوگوں نے بیٹس لگائیں کہ رمدے صاحب ہمارے خلاف جائیں گے، نہیں ہمارے حق میں گئے. تو یہ اس طرح بات کرنی مناسب نہیں. حالانکہ چیف جسٹس افتخار چودھری ضرور ریٹرننگ آفیسرز کو ملے، اور اس وقت ہم نے بیان دیے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے، ان کو زیب نہیں دیتا، تو ہمارا منہ توڑ جواب دیا تحریک انصاف نے کہ جی نہیں، سپریم کورٹ تو بالاتر ہے. آج پھر اسی سپریم کورٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملوث تھی ریگنگ کے اندر، آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کس قانون کے حساب سے وہ جا کے پارلیمنٹ کو توڑے. یعنی آپ تو ایک انارکی نہیں، آپ تو بربادی کی ایک دے رہے ہیں فارمولا بربادی کا. اچھا ٹیکنوکریٹ، کون سے ٹیکنوکریٹ اور کیوں ٹیکنوکریٹ؟ کیوں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سارے مر گئے، صرف ایک عمران خان کی زدی وہاں چلے گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے اینارکسٹ ایک بیہیویئر کسی کی اماں پہ کرنا، یہ چھپا تو نہیں رہ سکتا. آپ نے دیکھا اچک زئی صاحب نے آج بات کی، یہ کون کون بندہ ہے جو کہ جو اس چیز کو نہیں آج سمجھ رہا کہ یہ زبان کون سی بولی جا رہی ہے. مگر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس نے اتنا اوور ری ایکٹ کیا ہے، اور ایک ایڈمنسٹریٹولی اوور ریئیکٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ سیاسی قوتوں کو بٹھاتے, سیاسی قوتوں سے بات کرتے اور لوگوں میں جو یہ کنفیوژن ڈال رہے ہیں. بھلا پوچھے آزادی میاں, کل کو تو آپ ایک ڈکٹیٹر کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے مشرف صاحب کی, آپ کسی کو کیا آزادی سکھائیں گے؟ بچے تمہیں تو ابھی تو الف بے کا قاعدہ نہیں آپ نے پڑھا آزادی کے بارے میں. آزادی سکھوانے آئے ہیں ان لوگوں کو, پاکستانیوں کو, جنہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں کوڑے کھائے یا جیلیں کاٹی یا زد و کوب ہوئے, جبکہ آپ اپنا بلہ لے کے آپ نے ایک لفظ کبھی اس کے شخص کے خلاف نہیں کہا. مجھے دکھا دے پورے 10 سال ضیاء الحق رہے کہ کبھی عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ ان کے خلاف کہا ہو. آپ تو اتنے بڑے اپرچونسٹ ہیں. ہاں آزادی اپرچونزم سکھائیں گے ضرور لوگوں کو, ہماری اگلی نسلوں کو, کہ آپ اپرچونزم سے کیا کر سکتے ہیں.
یہاں
آپ اچھے کرکٹر ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ اچھے فلم تھراپسٹ ہیں, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, مگر وہیں رہیے گا.
آسم صاحبہ, میرا کام آپ سے سوال پوچھنا ہے, تبصرہ آپ کا میدان ہے, میں آپ سے سوال ہی پوچھ سکتا ہوں. میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا, حالانکہ آپ نے کہا کہ جسٹس رمدے کے ساتھ کوئی بہت ہی کمفرٹیبل آپ کی کوئی الائنس یا وہ سب نہیں تھا سارا کا سارا, لیکن جو وہ باتیں کہہ کر کے گئے ہیں اس میں, کیا یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی طور پر انہوں نے دھاندلی میں ساتھ دیا؟ جیسا عمران نے الزام لگایا کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے سارے کے سارے, واقعی کیا ایسی کچھ چیز تھی کچھ نظر آئی؟
اگر رندے صاحب میں اتنی اسٹریٹجی اور اتنی قوت ہے تو میں سمجھتی ہوں ٹیکنیکل ایڈ کو چھوڑے رمدے صاحب کو ہی لگا دیں.
اچھا,
مطلب ٹھیک ہے رمدے صاحب یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے قریب رہ سکتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے اپنے بچے کو ایڈوکیٹ, یہ تو معاف کیجیے گا اسی حد تک ہے, لیول یہی ہے.
اچھا,
تو آپ اس کا لیول نہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں. کون سا ریٹرننگ آفیسر ہے مجھے بتا دیں, نام لے دیں, میں بھی سب کو جانتی ہوں وہاں پہ, سارے ججوں کو سول کورٹ کے بھی, کہ جنہوں نے رمدے کی بات سنی ہوگی. رمدے صاحب کی تو وہ جب جج تھے تو لوگ ڈر کے مارے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے, ریٹائر ہونے کے بعد کون سا جج سنتا ہے ان کی بات.
اچھا, میں آپ سے تبصرہ چاہوں گا, یہ پوری جو سیاسی صورتحال ہے آسمان, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بازار بند, سڑکیں بند, ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے, دکاندار چلا رہا ہے, اور ایک پورا جو ابھی خبروں میں بھی آ رہا تھا کہ شیئر انڈیکس کہاں گئے, اکانومی کا بھٹا بیٹھا چلا جا رہا ہے. اس پوری صورتحال کا جائزہ لیا ہمارے ساتھی شازی بیلانی نے, اس کے بعد میں آپ سے اکانومی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے.
اسلام آباد کے سب سے بڑے تجارتی مرکز بلو ایریا میں فرنیچر کے ایک شو روم میں دکاندار صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں. دکان کے بیرونی شیشوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا جا رہا ہے. اس شو روم میں کرسیاں بہت ہیں لیکن خریدنے والا کوئی نہیں. محمد سلیم یہاں سیلز مین ہیں, کہتے ہیں حالات ایسے ہیں, نہ گاہک ہیں نہ کوئی کاروبار.
ہم سر ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا شو روم ہے سر, ڈی چوک کے پاس ہے سر, ادھر اس سائڈ پہ کھدائی ہو رہی ہے سر, اور کاروبار پچھلے پانچ چھ مہینے سے نہیں ہے سر, اور یہ سامنے کنٹینر ابھی لگا دیے انہوں نے اور ساری کھدائی ہوئی ہوئی ہے, اور ہمارا بزنس جو ہے بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے, نہیں ٹھپ ہو گیا بہ گیا.
14 کے جلسے جلوس سے پہلے دسیوں ہزار پولیس والے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کے ان حالات سے بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے. منور مغل قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ تاجروں اور صنعت کاروں کی قومی تنظیم ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ہیں.
جون جون 14 اگست آ رہا ہے, گورنمنٹ نے کنٹینرز روڈز پہ رکھ دیے, کئی تو خالی کنٹینر ہیں اور کئی مال تھے بھرے ہوئے ہیں, تو جو مال پیریشیبل آئٹم جیسے سبزیاں فروٹ اور فوڈ آئٹمز ہیں وہ تو لوگ زیرو ہو گئے, تو ہر آدمی رکا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے, کہ کیا تبدیلی آنی ہے, کیا چینج آنی.
حالیہ سیاسی بے یقینی کا اثر کراچی اسٹاک ایکسچینج پر بھی نظر آیا, جہاں اس ہفتے کاروبار میں خاصی گراوٹ دیکھی گئی, لیکن ہمیشہ کی طرح ان حالات سے سب سے زیادہ پریشان دہاڑی دار طبقہ ہو رہا ہے. اسلام آباد کی آپ پارا مارکیٹ میں بعض لوگوں سے بات کی تو یہ سننے کو ملا,
کچھ بھی نہیں ہے, گاہک نکل رہے ہیں, آج ہفتہ ہو تقریباً 4 دن ہو گئے, گاہک تو بالکل وہ ڈر کے مارے, وہ گاہک تو نکل نہیں رہے.
لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ملک کو سدھارنا ہے, انتخابی اصلاحات لانی ہے, تو تھوڑی تو قربانی دینی پڑے گی.
سر اس طرح کی قربانی تو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے نا,
مطلب آپ کہتے ہیں کہ جیسے ملک چل رہا ہے ایسے ٹھیک ہے, ایسے ہی چلنے دیں.
بالکل وہ جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں اس کو, 5 سال انتظار کریں, 1.5 سال پہلے الیکشن ہوئے اس وقت ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی.
अब डेढ़ साल के बाद वो कह रहे हैं धंधली हो गया, ये हो गया, वो गया।
आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है?
जी
फ्रॉड हुआ है कभी?
नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ कभी।
इमरान खान कह रहे हैं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब जरूरी है करना।
नहीं, ये तो गलत सर, फ्रॉड हुआ तो उसी वक्त वो कहते ना, उस वक्त वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे, अब डेढ़ साल के बाद उनको पता चला कि धांधली हुई है।
आप कैसे देख रहे हो इन हालात?
मैं देख रहा हूँ कि हालात ये हैं कि बहुत मुश्किलात है लोगों के लिए, मुश्किलात है ना, वो तो अपने घरों में बैठे हैं, आवाम के लिए आना बहुत मुश्किल है।
इस्लामाबाद की सड़कों पर महाजाराई से पहले अगर किसी तरह मामला सुलझा लिए जाते हैं तो इससे लोगों की अक्सरियत सुख का सांस लेगी, वरना आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकते हैं। शाजीब जिलानी, BBC इस्लामाबाद।
आसमा जहांगीर साहिबा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फौरन इसके बाद आपसे पाकिस्तान इकोनॉमी बात करूं, लेकिन पाकिस्तान से मौजदा जहां फजा सुनाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे हैं।
का भरपूर मुजाहरा करें ताकि 2018 में अवाम इस कारकर्दगी के पैमाने पर अपना फैसला कर सकें। आपने मरकज में भी देखा मेरे अजीज अहले वतन के, हम एक हुकूमत आई, पिछली हुकूमत गई, एक
पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे हैं। शुमैला, आपकी नजर है, अब तक उन्होंने क्या कहा है खास बात?
जी अभी तक तो उन्होंने थोड़ी सी लोगों को माजी के याद दिलाया है कि माजी में भी हम इस तरह का अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार रहे हैं, तो हमें ये इस चीज़ का मुहासबा करना चाहिए कि खराबियां और खोखले नारे क्या थे। और दूसरा कुछ अभी का जिक्र करें कि जमहूरियत मजबूत हुई है और पिछले साल जो है अच्छे तरीके से इंतकाल इकतदार हुआ है, और बलूचिस्तान और KPK में उन्होंने नई जमहूरी जो है वो रिवायत डाली है, जहाँ पर उन्होंने दूसरी पार्टियों को हुकूमतें बनाने दी।
शुमैला जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहब, आप भी बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनिए प्राइम मिनिस्टर का लहजा और वो बात क्या कह रहे थे, कुछ अंदाज़ा है वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त कौम से?
देखिए, जाहिर है वो कौम की अब हमदर्दियां लेना चाहेंगे, क्योंकि जब लोग तकलीफ में होते हैं तो बैठी हुई सरकार को ही गाली देते हैं। हालांकि अब आपने देखा कि खुद ही आपने भी सुनाया, लोग थोड़े बहुत ज़्यादा इतने सादा नहीं रहे जैसे पहले थे, वो भी देख लेते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है।
ठीक है,
मगर बहरहाल जब कोई अपने घर नहीं जा सकेगा, कोई दफ्तर में बंद होगा, कोई किसी जगह होगा, तो वो कहेगा कि इनको इतनी ज़्यादा पैनिक किस बात की है। अब पैनिक का मकसद ये है कि जिस पे आप बीती होती है उसको समझ आती है कि हमारे मुल्क में किस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज होती
है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं आसमा जहांगीर साहब, क्या ऐसे हालात या वाज़े इशारे वाकई हैं कि सियासी और जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो रहा है, धड़न तख्ता हो रहा है, सियासी सरगर्मियाँ तो सियासत और जमहूरी निज़ाम को तकवीत देती हैं, क्या ये सियासी सरगर्मियाँ हैं या अपने पाँव पर कुल्हाड़ी है?
देखिए, वो अब किसी को कोई एक मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो रिसेंट डिमांड्स खुद इमरान खान साहब ने पेश किए हैं उसी से आया हो गया कि ये गेम क्या थी। अगर तो वाकईतन आपको एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, जो हम सबको चाहिए, और आज से रिफॉर्म नहीं हो रहे इलेक्शन रिफॉर्म्स, मेरे ख्याल इन्होंने पहली दफ़ा सुना है इलेक्शन रिफॉर्म की बात, इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत सालों से हो रहे हैं और तब से लेके अब तक 88 से लेके अब तक बहुत बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। और आपको ये भी पता होगा, जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को इन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे बने हैं, PTI एक बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। और आपको ये भी याद होगा कि एक दफ़ा मेरा भी नाम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर में आया था, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ एक बयान दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं बिल्कुल बनने को तैयार नहीं
हूं। मुझे याद है, मैंने BBC की, मुझे याद है BBC की तरफ से मैंने आपसे बात की, आपने तबसरा करने से इनकार।
मैंने तब ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी कहा कि भाई इसने इलेक्शन हार जाना है और मेरे सर पे सारा फेंक देना है। और जब ये जीत भी गए थे तो मैंने डॉन में लिखा था कि अल्लाह ना करे इनको बचा, अल्लाह ने इन्हें बचाया, ये गिरे, मगर इनको भी बचाया और मुल्क को भी बचाया, कि अगर ये ना गिरते तो वो धांधली की तब से शुरू हो जानी थी मुहिम। तो ये तो देखे ना, एक गेम प्लान का हिस्सा होता है, इक्तदार लेना जबरदस्ती नहीं होती है। ये एक हमारे एक तबका है पाकिस्तान में जिनके खिलाफ ये अपनी नज़र में एक जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं, यानी अपने खिलाफ, وہ انٹائٹلمنٹ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست میں آئیں گے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم پرائم منسٹر بنے.
ٹھیک ہے, یہاں رکیے, پورا ایک منٹ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. آسمان جہانگیر صاحبہ, شہزیب جیلانی کی آپ نے رپورٹ سنی تھی, بازار حصص اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی گرتی ہوئی قیمتوں کا ذکر سنا, جو بازار میں خوف ہے, اشارہ ہے, یہ خوف حقیقت ہے, خطرہ واقعی موجود ہے یا معمولی سی چیزیں نکل جائے گی؟
دیکھیں, میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں کیونکہ ابھی تک یہاں پہ بیٹھی ہوں, مگر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے, یعنی کہ جن کی گڈس جانے ہیں پورٹ پہ,
جی جی,
ان کے ٹرک نہیں پہنچ پائے وقت سے, اور اسی طرح کوئی اگر مال باہر سے آنا ہے وہ وقت سے نہیں پہنچا, یعنی کہ لوگ اپنی فیکٹریاں نہیں جا سکتے ہیں. جو لاہور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اب نہیں وہاں پہ پہنچ نہیں سکے, تو جب آپ ایک یا دو دن یا تین دن پورے ملک کے سرمایہ کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے اپنے دفتر میں ہفتے والے دن میں کوئی پہنچ نہیں پایا دفتر, اگر پہنچ نہیں پایا تو پھر عدالتیں بھی بند ہیں. تو ان سب چیزوں کا تو اثر ہوتا ہے, اور کیسے نہیں ہوگا؟ اور پھر آگے آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی انڈیسائسو, اور کتنی لوگوں کو ایک پڑی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا آخر بنے گا کیا.
آسما جہانگیر صاحبہ, بہت بہت شکریہ, موجود رہیں, ابھی سیربین کا کافی حصہ باقی ہے. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. میں آپ کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر لیے چل رہا ہوں. وہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر در پردہ جنگ کا الزام عائد کیا اور کہا کہ بھارت سرحدوں پر بندوقوں کی گھن گرج نہیں بلکہ تعمیر ترقی کا غلبہ چاہتا ہے. 6 ہفتوں میں مسٹر مودی کا کشمیر کا یہ دوسرا دورہ ہے. انہوں نے آج لیہ اور کارگل میں 2 الگ الگ پن بجلی منصوبوں کا افتتاح کیا. 1999 میں کارگل کی مہازرائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے کارگل میں لوگوں اور فوجی اہلکاروں سے خطاب کیا. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ, جو بھارتی وزیر اعظم کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
ہندوستان کے ایک آخری چھور پر رہنے والے کرگل کے میرے بھائیوں بہنوں سے بات پھر کرنے کا اوسر ملا ہے.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ہی لداخ پہنچے, جہاں انہوں نے لیہ اور کارگل میں 1,800 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت والے پن بجلی پروجیکٹوں اور ترسیلی لائن کا افتتاح کیا. 1999 میں کارگل کی چوٹیوں پر مسلح شدت پسندوں اور پاکستانی افواج کے ساتھ بھارتی فوج کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھارتی وزیر اعظم نے کارگل کی سرزمین پر عوام اور بھارتی فوج سے خطاب کیا. مسٹر مودی نے چین کے تئیں محتاط لہجہ ہی اپنایا, تاہم پاکستان پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کے اندر پراکسی وار یعنی در پردہ جنگ کی منصوبہ سازی کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے بھارتی افواج کو جتنا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, شاید باقاعدہ جنگ سے بھی اس قدر نقصان نہ ہوتا. انہوں نے بتایا کہ پاکستانی پراکسی وار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ باقاعدہ جنگ کی صلاحیت کھو چکا ہے. مسٹر مودی نے دہشت گردی کو ملک کا ایک چیلنج قرار دیا اور کہا کہ وہ تعمیر و ترقی کے اتنے وسائل دستیاب کروائیں گے کہ تشدد, نفرت اور ٹکراؤ کی فضا ترقی اور خوشحالی کی فضا میں بدل جائے گی. خطاب کے دوران مسٹر مودی نے بجلی, سیاحت, روزگار اور دوسرے تعمیراتی معاملوں پر بات کی اور کہا کہ وہ کشمیر کے ہر شہری کے لیے خوشحالی کے خواہاں ہیں.
ہم یہاں کے ہر ویکتی کے جیون میں روشنی لانا چاہتے ہیں, ہم یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے اوسر اپلبدھ کرانا چاہتے ہیں, ہم اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
نریندر مودی نے مالی امداد, ٹیکس کی چھوٹ اور لوگوں کو روزگار دینے سے متعلق کئی وعدے کیے, لیکن عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھارت کی نئی حکومت سے کسی بڑے فیصلے کی توقع نہیں ہے. واضح رہے بھارتی کنٹرول والے لداخ کی ایک عبوری سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کے ساتھ ملتی ہے، تاہم چین اس سرحد کو تسلیم نہیں کرتا۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران کئی مرتبہ چینی فوج یہ سرحد عبور کر کے لداخ خطے میں داخل ہوئی، جس پر بی جے پی نے اس وقت کی کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ لداخ کی مقامی انتظامیہ اکثر چینی فوج کی دراندازی کی شکایت کرتی رہتی ہے، لیکن آج کے خطاب میں نریندر مودی نے چین کا ذکر تک نہیں کیا۔ گو مسٹر مودی لداخ سے ہی واپس دلی لوٹے، لیکن ان کی آمد کے سلسلے میں کشمیر میں پہلے ہی سیکیورٹی انتظامات سخت کیے گئے تھے۔ تاہم اس دوران فوج نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کے کئی سیکٹروں میں گزشتہ دو روز کے دوران فائرنگ کی۔ سری نگر کے قریب بھی ایک مسلح حملے میں افسر سمیت 7 بی ایس ایف اہلکار زخمی ہو گئے۔ نریندر مودی آج دوپہر کو ہی واپس دلی روانہ ہوئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سنی آسما آپ نے ریاض مسرور کی یہ رپورٹ۔ تو پاکستان کی سیاست کے اندرونی مسائل یہ یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری حکومت کے تعلقات پر پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا کیا اثر ہے؟ کہیں نواز شریف اسی وجہ سے گھر تو نہیں گئے کہ وہ بھارت سے تعلقات بہتر کر رہے تھے؟
میں سمجھتی ہوں یہ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ جنرل مشرف ہیں، اور یہ اور تیسری وجہ جو نواز شریف صاحب کی ہیزیٹیشن تھی، یا پوری طریقے سے انہوں نے یہ جو دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے اس پہ عسکری قیادت کے ساتھ انہوں نے پوری مشاورت کے ساتھ نہیں چلے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ واقعتاً کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں بڑی سخت اس چیز کے حامی ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی ہونی چاہیے، مگر میں اس چیز کے بھی ذرا تھوڑی سی مجھے ہچکچاہٹ تھی کہ جب مودی پرائم منسٹر بنے تو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی مسرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلے یہ کہ ان کے اوپر بڑے سنگین الزام ہیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ مسلمان تھے گجرات میں جو کہ مارے گئے، اور ایک نہیں دو نہیں 2000 جن کا قتل عام ہوا، بلکہ انسان تھے، اور یہ کمیونل کلنگ تھی، اور بہت ان کے اوپر سنگین الزام کمپلسٹی کے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیتتا ہے، کوئی پارٹی جیتتی ہے کسی ملک میں، تو ایک پارٹی ہارتی بھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک ہیلدی ٹریڈیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ ایک دوسرے کی جیت پہ آپ پہنچے اور کسی کی ہار پہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو ایک طرح سے کنسولیشن پرائز ملا ہو تو وہاں پہ آپ شمولیت کریں۔ دوسرا، جہاں تک مشرف کا تعلق ہے، اب میرا خیال ہے کہ جس دن مشرف آئے ہیں اور جس دن سے وہ گئے ہیں، میں ایک واحد انسان ہوں جو کہ مسلسل ان کے خلاف رہی۔ میرا کوئی ایک لہجہ نہیں سافٹ ہوا، یا کوئی میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ میں ان کی پرسنالٹی کے یا کسی کی پرسنالٹی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں ایک طرز حکومت کے خلاف ہوں۔ میں ایک اصول کے ساتھ ہوں کہ مجھے اور میرے باقی پاکستانی بہن اور بھائیوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے خود کر سکیں۔
وہ طرز حکومت کیا جس کے آپ خلاف ہیں؟
جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یا ڈکٹیٹرشپ کی آڑ میں اب ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ فیس آف ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ یہ نئی چیز ہے نا، ایجپٹ سے شروع ہوئی۔ آپ نے دیکھا شروع کہاں ہوئے اور پہنچے وہیں بٹنڈا جنکشن پہ،
پہنچی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا۔
ہاں، بٹنڈا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کسی بھی انسان کو جو کہ آپ کی ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن کا ہیڈ رہا ہو، اس کو ٹریزن کے کیس میں ملوث کرنا ایک حماقت ہے۔
ٹھیک،
اور یہ نہ تو صرف حماقت ہے، اٹ از یہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ تو یہ اگر یہ بات تھی تو پھر چیف جسٹس جو تھے، جنہوں نے اس وقت ججمنٹ دی مشرف کے آنے پہ، تو ان کو بھی ٹریزن لگاتے، تو ظاہر ہے پھر ان کو بھی تکلیف ہوتی اس انسٹیٹیوشن کو۔ پھر جو پارلیمنٹ بیٹھی اس کے نیچے، وہ ان کو بھی آپ کرتے۔ اور میں معاف کرنا دیکھتی ہوں، بہت سارے انٹلیکچوئل بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یا تو پھر آپ نے اگر شرمندہ کرنا ہے تو ایک کلیکٹیو شرمندگی قوم کی ہوتی تو میرے دل کو کوئی تسلی ہوتی۔
کلیکٹیو شرمندگی ہوتی قوم کی تو پھر کوئی
کیونکہ میں کیوں اپنی زندگی اور اپنے والد کی زندگی میں تب سے پریشان رہی ہوں۔ میرے لیے کیا مشرف نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جب تھا بادشاہ تھا تب نہیں ہم نے ان کی سنی، تو اب کیا چیز ہے وہ؟
دل تھام کے بیٹھے آسمہ جہانگیر، پاکستان کے پرائم منسٹر کی سنیے، وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔
اور اسی بادشاہی کی نمائندگی کرتی ہے
میرے بہنوں اور بھائیوں، میں یہ واضح کر دوں کہ ہر سیاسی، آئینی، قانونی اور قومی معاملے میں اصلاح احوال کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔
شمیلہ جعفری، آپ کی باری۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اب تک کیا کیا کہا؟
جی بالکل شفیع، انہوں نے پہلے تو کچھ روشنی ڈالی ہے کہ جو انہوں نے منصوبے شروع کیے ہیں 14 ماہ میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ خاص طور پہ توانائی کے جو بحران ہے اس کے لیے انہوں نے بہت فوکس کیا، اور 14,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے ہیں جس میں بادشاہ ڈیم کی تعمیر جو ہے اس کا منصوبہ بھی جلد شروع کیا جانے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عین اس وقت جب کہ ملک ترقی کی راہ پہ آگے بڑھنے والا تھا تو کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ احتجاجی سیاست کے راستے پہ جو ہے وہ چل نکلے ہیں، اور قوم ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ان ہنگاموں کے اور فساد کا جو ہے وہ مقصد وہ کیا ہے، کیا اس ترقی کو روکنا چاہتے ہیں جس پہ ملک ابھی چل رہا ہے۔ پھر کچھ انہوں نے اپنے ذاتی جو ان کے خاندان کا تھوڑا ماضی تھا اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 برس تک وہ جلا وطن رہے، 2002 کے انتخابات جو ہے وہ جلا وطنی میں لڑے اور ان کی جماعت کو بہت محدود کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 2008 میں جو ہے کاغذات مسترد کیے گئے، اور انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکا لیکن میں نے دھاندلی کا رونا نہیں رویا، اور جمہوریت کے لیے ہم نے ریکس سسٹم میں جو ہے جدوجہد کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کمیٹی کی بات کی جو اب بنائی گئی ہے اصلاحات کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ سفارشات دے گی اس کے پر عمل کریں گے، اور 2018 کے انتخابات جو ہے وہ انہیں اصلاحات کی روشنی میں کیے جائیں گے۔
شمیلہ جعفری، بہت بہت شکریہ۔ آسمان جہانگیر صاحبہ، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، دو سوال ہیں میرے پاس اور 2.5 منٹ ہم لوگوں کے پاس۔ حکومت اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں سے سیاسی طور پر نمٹنے کا راستہ کیوں اختیار نہ کر پائی؟ کیا ڈر کیا تھا؟ کون سے قیامت آ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، زمین اتر جاتی، زلزلے آنے، کیا کیا ہوتا کیا؟
میرا خیال ہے کہ ان کا وہ سیاسی سوچ نہیں ہے اس طرح کی۔ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کو جو بھی آپ کہیں، مگر کس طرح طاہر القادر کو پیار سے بھلا پھسلا کے انہوں نے گھر بھجوا دیا۔ تو ایک جو آپ کو سکھایا ہوتا ہے، جو آپ کے ماسٹرز ہوتے ہیں، آپ انہی طرز پہ چلتے ہیں۔
صحیح،
تو وہ تو آپ نے سامنے دیکھ لیا۔ باقی جمہوریت تو ہماری ایسی دلہن ہے، جب جی چاہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، جب جی چاہا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں اسے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوور ریئیکٹ کر کے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی ایک ڈیلیکیٹ ہینڈز جو ہیں وہ ہونے چاہیے ٹرانزیشن کے اندر خاص طور پہ۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی حل ہو سکتا ہے۔ حل میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں 4 سال کی اسمبلی کر دینی چاہیے۔ ہمارے میں اتنا مادہ نہیں ہے، ہم 5 سال لوگوں کو ٹالوریٹ کریں، 4 سال میں کریں، الیکشن صحیح شفاف کریں، اور مہربانی کر کے الیکشن کمشنرز جو ہیں وہ صرف ریٹائرڈ ججز نہ رکھیں بلکہ اور بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں۔
اچھا آسمہ، مجھ کو یہ بتانا پسند کریں گی جو کہ ہر شخص پوچھتا ہے، آپ بھی تنگ آ گئی ہوں گی یہ سوال سنتے سنتے، نہ آپ کے پاس ایسی کوئی جامع جم جیسی چیز ہے جس میں آپ مستقبل دیکھ لیں، 14 اگست کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟
نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک انتشار تو پھیلے گا، اور پھر استعفوں سے آگے بات بنے گی، کنٹنجنسی ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ کنٹنجنسیز ہوتی ہیں، وہ جو ایکٹرز سامنے آتے ہیں، یہ تو ہے نا ایک تماشا ہو رہا ہے، تو وہ جو سامنے ایکٹرز ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کنٹنجنسی کہاں سے آئے گی اور کیا نمبر 2 پلان، کیا نمبر 3 پلان کیا ہے، مگر ضرور ایک ان کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو صحیح پولیٹیکل فورسز ہیں، جو جن کی ایک پولیٹیکل جسے آپ کہتے ہیں ہسٹری رہ چکی ہے، وہ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو۔
کیا یہ کہہ رہی ہیں دوسرے لفظوں میں آسمہ جہانگیر کے سیاسی بلوغت آ گئی؟
کچھ حد تک تو آئی ہے، اب بہت سارے لوگوں کے پاکستان کے لوگوں پہ ہوگا۔ اگر تو پاکستان کے لوگ ساتھ دیں گے بھرپور ان لوگوں کا جو کہ ہر 30 سال نیا ریولوشن لاتے ہیں، اور وہ بھی کینیڈا سے آ کے ریولوشن آتا ہے، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جس نے اتنے سال الیکٹریسٹی نہیں دی تھی، ہمارے لیے پھر ویسی ہمارا مستقبل ہے۔ مگر اگر لوگوں نے وہی رویہ رکھا جو آج بی بی سی نے سنایا ہے، تو پھر ہم شاید جمہوری راہ پہ بہتر طریقے سے چلیں گے۔
آسما جہانگیر صاحبہ بہت بہت شکریہ. شمائلہ جعفری اسلام آباد سے سیربین میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں عمبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, اور اسلام آباد سے تھیں کارلا وین دو کیمپ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور یہ ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے, لہذا احتجاج اور لانگ مارچ کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو آئین سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہ ہی کسی کو کھلے عام قتل و غارت گری کا درس دینے کی اجازت ہوگی. انتہا پسندی کے خلاف لڑنے والی قوم کسی نئے عنوان کے فساد کو ملک میں پنپنے نہیں دے گی, اور میں ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. دوسری طرف عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ججز پر مشتمل ایک بورڈ بنائیں جو دھاندلی کے الزامات کی تحقیق کرے, اور قومی اسمبلی تحلیل کر کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج کشمیر کے دورے کے دوران پاکستان پر درپردہ جنگ کا الزام عائد کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.